الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم وقال عز وجل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال عز وجل وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ ربیع الاول کا آغاز ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماہ ولادت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتبار سے آج سیرت پر بات کرنے کا ارادہ ہے۔ سیرت نگاروں میں ایک رائے بالعموم ملتی ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ ہزاروں سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منتظر تھا، اس لیے شاعر کہتا ہے کتاب فطرت کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، تیرے غلاموں میں نمایاں جو تیرا عکس کرم نہ ہوتا، تو بارگاہ ازل سے تیرا خطاب خیر الامم نہ ہوتا، نہ روح حق سے نقاب اٹھتا، نہ ظلمتوں کا حجاب اٹھتا، فروغ بخش نگاہ عرفاں اگر چراغ حرم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہل جو دیکھتا اس پر آپ کی ہیبت طاری ہو جاتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو رہتا اسے آپ سے محبت ہو جاتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کرنے والا کہتا ہے کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی نہیں دیکھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے۔ یہ تاثرات ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور اسی سے ملتے جلتے ایک دوسرے تاثرات جو ہیں وہ عروہ بن مسعود، جو ابتدا میں آپ کے دشمن تھے اور صلح حدیبیہ کے موقع میں کفار نے نیگوشیشن کے لیے اپنے کئی الچی بھیجے، اس میں بدیل کو بھیجا، پھر حلیس کو بھیجا، لیکن وہ ان کی کارکردگی پر جو ہے وہ مطمئن نہیں ہوئے، تو بڑے زیرک اور بڑے قابل سردار عروہ بن مسعود کو بھیجا، اور وہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس کا حال دیکھا، صحابہ سے آپ محبت جو صحابہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اس کی کیفیت کو دیکھا، تو جا کر پھر قریش سے جو ہے انہوں نے جو کہا اسے سیرت نگاروں نے لکھا ہے۔ تو حضرت عروہ بن مسعود بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس وقت جب وہ یہ تاثرات دے رہے ہیں تو وہ کافر تھے اور ایمان نہیں لائے تھے۔ انہوں نے قریش سے جا کر کہا اے قریش، یہ لوگوں میں کسرا کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں اور قیصر کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں اور نجاشی کے پاس اس کے دربار شاہی میں جا چکا ہوں، اللہ کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کی اپنی قوم میں وہ شان نہیں دیکھی جو شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے ساتھیوں کے درمیان دیکھی۔ کہ انہوں نے چند مثالیں بھی دیں کہ آپ کے ساتھی آپ کے ادب میں ایسے کھڑے ہوتے ہیں کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوتی ہیں اور ان میں سے کوئی آپ کو نگاہ بھر کر دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا، یہ جو ان کا طریقہ تھا صحابہ کے یہ تعظیم کے سبب تھا، آپ کے ادب آپ کی محبت کے سبب تھا۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ آپ کے حکم کی تعمیل میں صحابہ دوڑ پڑتے تھے تو ہر ایک کوشش کرتا تھا کہ اس حکم کو بجا لے آئے۔ اسی طرح حضرت عروہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ کا استعمال شدہ وضو کا پانی صحابہ زمین پر گرنے نہیں دیتے، وہ اپنے ہاتھوں میں لیتے، اپنے چہروں پر مل لیتے۔ اسی طرح کبھی کبھار اگر آپ کوئی بلغم تھوکتے تو وہ زمین پر نہیں گرتا، صحابہ اسے اپنے ہاتھوں پر لیتے، اپنے چہروں پر پھیر لیتے اور مل لیتے، اسے بھائی سے سعادت سمجھتے۔ تو اتنی محبت اور اتنا شدید تاثر کسی دوسرے انسان کا نہیں ہو سکتا جو تاثر جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو یہ کائنات ہمیشہ سے آپ کی منتظر تھی، آپ رحمت للعالمین ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی عمر جب 87 برس کی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پہلی اولاد دی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں، اور ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی وہ کفر کے خلاف جو جد و جہد میں گزری اور توحید کا انہوں نے ہر جگہ چرچا فرمایا، اور اس لیے مشرکین کہتے تھے کہ آپ بے اولاد رہیں گے کیونکہ آپ نے بتوں کو توڑا ہے، اب بتوں کو ناراض کیا، آپ کے کبھی اولاد نہیں ہوگی. لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وہ اولاد دی جو کسی کو نہیں دی، اور ان کے جو بڑے صاحبزادے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور انہی کی نسل سے پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نازل کیے فرمائے گئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 100 برس کی ہوئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 13 برس کے ہوئے، تو وہ عظیم قربانی بھی باپ بیٹا نے پیش کی جو دنیا میں جس کی دوسری مثال نہیں ملتی، کہ بوڑھا باپ اپنے اکلوتے بیٹے کو اللہ کی محبت کی خاطر، اس کے حکم کی خاطر ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا، اور نوجوان بیٹا بھی ایسا سعادت مند کہ اس نے اللہ کے حکم کے آگے سر جھکا دیا اور کہا کہ آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اور جب یہ سارے امتحان پورے ہو گئے تو ان باپ بیٹا نے مل کر اللہ کے گھر کی تعمیر فرمائی. یہ خانہ کعبہ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں نے بنایا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام نے، پھر حضرت ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، اور پھر چوتھی مرتبہ اس کی تعمیر جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے. لیکن قرآن بانی کعبہ کے عنوان سے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی کا ذکر کرتا ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اب باپ بیٹا مل کر اللہ کا گھر تعمیر کر رہے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام مزدوری فرما رہے ہیں، پہاڑوں سے جا کر پتھر توڑ توڑ کر لا رہے ہیں، انہیں جو ہے اینٹوں میں ڈھال رہے ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار کعبہ ہیں، وہ ان اینٹوں سے خانہ کعبہ کی تعمیر فرما رہے ہیں. اور یہ اتنا مبارک عمل یہ کرتے ہوئے دونوں باپ بیٹے اللہ سے دعائیں مانگیں، ان میں ایک دعا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہے، اور یہ دعائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر فرما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ دعائیں کر رہے ہیں، اس میں ایک دعا ہے. دونوں حضرات دعا فرما رہے ہیں، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ مبعوث فرمائیں لوگوں میں ایک رسول انہی میں سے، یتلو علیہم آیاتک، جو تلاوت کرے ان پر اللہ تیری آیات، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور تعلیم دینے کتاب کی اور حکمت کی، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ فرمائے، انک انت العزیز الحکیم، اے اللہ بے شک آپ زبردست ہیں کمال حکمت والے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی یہ دعا تقریباً 2500 سال بعد جا کر مکمل ہوئی، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ 1861 BC کا ہے، 1861 BC، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 571 AD میں ہوئی، اور پھر آپ پر جو وحی کا آغاز ہوا قرآن کا وہ 610 AD میں ہوا. تو گویا اس طرح کم و بیش 2500 سال بنتے ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں مبعوث فرمائے گئے. اور یہ دعا گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول فرمائی. دوسرا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیلی انبیاء میں سے آخری تھے اور ان کے بعد ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، تو انہوں نے بھی نوید دی کہ میرے بعد ایک رسول آنے والے، چنانچہ ذکر سورہ صف آیت نمبر 6 میں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وَإِذْ قَالَ عِیسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي اِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جبکہ فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہ اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ الیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرتا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے نازل ہوئی یعنی تورات کی، یہ اللہ کی کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی گئی، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آئیں گے اور جن کا نام ہوگا احمد. اور تاریخ شاہد ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی شخص کا نام احمد نہیں تھا، اور پھر آپ کے بعد اتنے لوگوں کا نام احمد رکھا گیا کہ اس کی گنتی کرنا مشکل. تو احمد کا مطلب تعریف کیا ہوا. تو یہ بشارت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو دی. لیکن قرآن ذکر کرتا ہے فلما جاءہم بالبینات، پھر جب وہ رسول آ گئے بالکل واضح نشانیوں کے ساتھ، قالوا ھذا سحر مبین، تو وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ وہ قرآن تھا، اور جب مشرکین نے قرآن سنا، اہل کتاب نے قرآن سنا، تو بجائے اس کے کہ وہ اسے قبول کرتے انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. تو خواجہ الطاف حسین حالی، مسدس حالی ان کی ایک کتاب ہے،
اس میں مد و جزر اسلام یہ ان کی نظم ہے، 1935 میں انہوں نے عرب کی حالت بیان کی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے وقت اور کس حال میں عرب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس دنیا سے دور ایک جزیرہ نما عرب جہاں لوگ جھگڑنے میں اور طرح طرح کی بت پرستی میں، شرک میں، کفر میں، انسانیت کے انتہائی رذیل اخلاق میں مبتلا تھے، انہیں اٹھا کر دنیا کا رہنما بنا دیا اور انہیں وہ ستارے بنا دیا جو لوگوں کی ہدایت کے لیے کافی ہو گئے۔ تو خواجہ الطاف حسین حالی کہتے ہیں، عرب کا چرچا ہے یہ کچھ، وہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نما تھا، زمانے سے پیوند اس کا جدا تھا، نہ کشوہ ستا تھا نہ کشوہ کشا تھا، تبدد کا اس پر پڑا نہ تھا سایہ، ترقی کا تھا وہاں قدم تک نہ آیا، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں پہلے گھوڑا بڑھانے پہ جھگڑا، لبے جو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب بو قبیس ابر رحمت۔ یہ بو قبیس مکہ میں پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو حج کے لیے پکارا تھا، اسی کے جواب میں پوری دنیا سے حاجی لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہوئے اس پکار کے جواب دیتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں اللہ ہم حاضر ہیں۔ تو فرمایا کہ یکایک ہوئی غیرت حق کو حرکت، بڑھا جانب بو قبیس ابر رحمت، ادا خا کے بتانے کی وہ ودیت، چلے آتے تھے جس کے دیتے شہادت، ہوئی پہلوئے آمنہ سے ہوئے دا، دعائے خلیل و نوید مسیحا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بن لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا، خطا کار سے درگزر کرنے والا، بداندیش کے دل میں گھر کرنے والا، مفاسد کا زیر و زبر کرنے والا، قبائل کو شیر و شکر کرنے والا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ نسخہ کیمیا کہتے ہیں ایسا کیمیکل فارمولا جو پتھر کو سونا بنا دے۔ تو بہت سارے کیمسٹس کے تلاش میں رہے، لوگوں نے زندگیاں لگائیں کوئی ایسا فارمولا مل جائے کہ پتھر کو سونا بنا دے، تو وہ فارمولا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، وہ ہے قرآن۔ قرآن مٹی کے ٹکڑوں کو سونا بنا دیتا ہے، کندن بنا دیتا ہے، ایک عام سے انسان کو قرآن نے صحابہ جیسے درجے پر پہنچا دیا۔ تو یہ وہ اسے الطاف حسین حالی کہہ رہے ہیں کہ اتر کا ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، مسیح خام کو جس نے کندن بنایا، کھرا اور کھوٹا الگ کر دکھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹی بس ایک آن میں اس کی کایا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مراد غریبوں کی بل لانے والا، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ پھر یہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین مکمل فرمایا۔ یوں تو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی تھے، پہلے نبی بھی تھے، انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی، جیسے جیسے انسانیت فروغ پاتی رہی اور انسانوں کی تعداد بڑھتی رہی، اور ویسے ویسے ان کے اندر ایک تہذیبی، تمدنی اور ایک سوشل ارتقا بھی جو ہے وہ عمل پاتا رہا، اور وقفوں وقفوں سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو ہدایات دیتے رہے، اس کے لیے انبیاء کو بھیجتے رہے، لیکن یہ ہدایات عارضی اور وقتی تھی، اور جب انسانی آپ کے تمدن اور کسی اونچی سطح پر پہنچ جاتا تو سابقہ ہدایات کو منسوخ کر کے نئی ہدایات دے دی جاتی۔ اس لیے آپ دیکھیں ایک رائے یہ ہے کہ 104 یا بعض علماء تو اس سے بھی زیادہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ کتابیں اور صحیفے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، ان میں سے ہم سے چار سے واقف ہیں، ایک تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، دوسری زبور جو حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی، اور تیسری کتاب ہے انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی گئی۔ لیکن یہ کتابیں بھی وقتی اور عارضی تھیں، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھی، اس لیے ان کی حفاظت کا اہتمام نہیں کیا گیا، اور جب ان کی ضرورت نہیں رہی تو یہ کتابیں جو ہے وہ انسانوں کے پاس محفوظ بھی نہیں رہی اور غائب ہو گئی۔ اور چوتھی کتاب جس سے ہم واقف ہیں وہ قرآن حکیم ہے، یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اور یہ اب رہتی دنیا تک رہنے والی ہے، قائم رہنے والی ہے۔ کیونکہ جب انسانی زندگی ارتقا کرتے کرتے اپنے عروج پر پہنچ گئی تو ایسی ہدایات کی ضرورت تھی جو تمام انسانوں کے لیے ہو، جو آنے والے تمام ادوار کے لیے ہو، اور وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن و سنت کی صورت میں ہم سب کو عطا فرما دی۔ اس لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہدایات دینا چاہتا تھا اور شروع سے آدم علیہ السلام سے تھوڑا 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 کر کے وہ ہدایات دے رہا تھا، ہم ایسے دور میں پیدا ہوئے جب اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایات مکمل ہو گئی۔ تو ہدایت کا تکمیل پا جانا یہ بڑی خوشی کا باعث ہے، یہ بڑی رحمت کا باعث ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو جو بھی ہدایات دینا چاہتا تھا وہ سب مکمل ہو گئیں اور کوئی ایسی بات نہیں رہی جو بتانی مقصود ہو اور ابھی بتائی نہ گئی ہو۔ اس لیے اسے سیلیبریٹ کیا گیا، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں یہ اعلان کیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ نعمت میں سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت ہوتی، اور قرآن ہدایت کا منبع اور سچ چشمہ ہے، اور اس قرآن کو ملنے سے گویا سب سے بڑی نعمت کا اتمام ہو گیا، سب سے بڑی رحمت وہ مکمل ہو گئی۔ اور فرمایا ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں راضی ہو گیا تمہارے لیے اسلام کو بطور دین منتخب کر کے۔ تو یہ بڑا خوشی کا موقع ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ یہ جب آیت یہودیوں نے سنی تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن مناتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ یہ آیت جب ہم پر نازل ہوئی وہ ہماری عید کا دن تھا، وہ یوم الجمعہ تھا، یوم العرفہ تھا، 9 ذی الحجہ کا دن تھا، جمعہ کا دن عید کا دن ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے ویسے بھی، پھر اگلا دن جو ہے وہ ہمیں معلوم ہے کہ عید الاضحیٰ کا دن ہے، تو یہ مسلمانوں کے عید کے ہی دن یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں اعلان کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سب سے بڑی نعمت نعمت ہدایت اسے مکمل کر دیا، اور میں اور آپ وہ خوش قسمت لوگ ہیں جو اس دور میں پیدا ہوئے کہ جب اللہ کی ہدایت مکمل ہے، اب نہ صرف اللہ نے مکمل فرمائی بلکہ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دی۔ اس لیے سورہ ہجر آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا نحنو نزلنا الذکر، بے شک ہم نے ہی الذکر قرآن کو نازل کیا، اور اسی میں علماء کہتے ہیں کہ الذکر ویسے تو قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ہے لیکن اس میں جو ہے حدیث بھی آ جاتی ہے کیونکہ وہ قرآنی کی تفسیر ہے، اور فرمایا وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور بے شک ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو سابقہ جو کتابیں انٹیریم پیریڈ کے لیے تھیں، وقتی اور عارضی ہدایات تھی، وہ ختم ہو گئیں، اب اللہ کی مکمل ہدایت جو تمام لوگوں کے لیے اور تمام ادوار کے لیے قیامت تک کے لیے اسے اللہ نے نازل فرمایا، اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اب کوئی ایسا نہیں ہے جو اس ہدایت کو بگاڑ سکے، چھپا سکے، ختم کر سکے، اور قرآن ناسخ ہے سابقہ تمام ہدایات کا، وہ سب منسوخ ہو گئی ہیں، اب قرآن کے آنے کے بعد سابقہ ساری ہدایات منسوخ ہو گئیں اور اب قرآن سے جو ہے وہ ہدایت حاصل ہوگی۔ اگر کوئی قرآن کو چھوڑ کر کوئی اور ذریعہ ہدایت کے لیے تلاش کرے گا تو گمراہ ہو جائے گا، اب ہدایت ہے ہی قرآن میں ہے اور قرآن کی تفسیر سنت میں ہے، تو قرآن و سنت جو ہے اب وہ ہدایت کا جو ہے وہ منبع ہے اور سچ چشمہ ہے، اور اسی سے ہمیں بھی ہدایت حاصل کرنی ہے۔ اسی آپ کو کہا گیا کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ پہلے جو انبیاء آتے تھے وہ اپنی قوم کے لیے آتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا گیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہان والوں کی طرف بھیجا گیا۔ تو آپ کسی ایک قوم کے لیے رسول نہیں بنائے گئے بلکہ تمام انسانوں کے لیے، تمام عالم کے لیے رسول اور رحمت بنائے گئے۔ تو آپ کی اس حوالے سے کیونکہ یہ موقع بھی ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی عظیم زندگی ہے جو آپ نے گزاری ہے، اور کتنی عظیم عادات ہیں جو آپ کی مبارک عادتیں تھیں اور جو آپ میں صفات تھیں، اور کتنی عظیم قربانیاں ہیں جو آپ نے اس دین کی خاطر دی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو شوق عطا فرمائے۔ اس مسجد میں روزانہ فجر کے بعد جو ہے 10 منٹ سیرت کا مطالعہ ہوتا ہے، ابھی شروع بھی کیا گیا، تو آپ یہاں پہ بھی تشریف لا سکتے ہیں، ورنہ یہ کہ سیرت کی کوئی نہ کوئی کتاب ہمارے مطالعے میں رہنی چاہیے، اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ تو سیرت کا مطالعہ کیوں کیا جائے، اس پر چند باتیں میں کروں گا۔ پہلے تو یہ کہ سیرت کے معنی کیا ہوتے ہیں، سیرت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، انداز، طرز عمل، یہ اس کے لغوی معنی ہیں، عام معنی یہی ہیں۔ جیسے آپ کہیں کہ ہر لفظ جو استعمال ہوتا ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک لغوی معنی ہوتے ہیں، ایک اصطلاحی یا کنوٹیٹیو میننگ ہوتے ہیں۔ جیسے اگر میں کہوں کہ عدنان کو شوق لگا ہے تو یہ شوق عموماً اردو میں لیا جاتا ہے کہ کوئی جو ہے وہ بڑا جذباتی صدمہ پہنچا ہے، اور لیکن ایک الیکٹریکل انجینئر جب شوق کلر سنے گا تو وہ سمجھے گا کہ شاید الیکٹریکل کرنٹ لگا ہے، اور کوئی میڈیکل ڈاکٹر جب شوق کلر سنے گا تو وہ سمجھے گا ہارٹ اٹیک ہو گیا، کیونکہ لفظ ایک ہی ہے لیکن مختلف سبجیکٹس میں اس کے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو اسلام میں بھی ایسا ہے کہ جو لفظ ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ لفظ علم کا ایک ذریعہ ہوتے ہیں، اور علم جو انسانی علم ہے یہ لفظوں کے اندر ہی ہوتا ہے، اسی سے پھر ہم علم سیکھتے بھی ہیں، سکھاتے بھی ہیں اور اسے حاصل بھی کرتے ہیں۔ تو اسلام میں بھی جو آپ کہیں کہ اصلاحات ہیں یا الفاظ ہیں ان کے لغوی معنی بھی ہیں اور اصطلاحی معنی بھی ہیں۔ جیسے آپ کہیں صلات، صلاح کے لغوی معنی ہوتے ہیں اقبال الشیء، اقدام الشیء، کسی سمت میں رخ کرنا، کسی سمت میں آگے بڑھنا۔ اسی طرح صلات کے معنی تپش حاصل کرنا، سردیوں میں جب سردی لگ رہی ہوتی ہے آدمی تھرتھرا رہا ہوتا ہے تو پھر کچھ جو ہے وہ الاؤ روشن کیا جاتا ہے اور آگ کے آگے ہاتھ سیکے جاتے ہیں، اس سے حرارت لی جاتی ہے، اس عمل کو بھی صلات کہتے ہیں۔ اسی طرح صلات کے ایک معنی دعا کے بھی ہیں، کسی سے لو لگانا، کسی کو پکارنا۔ لیکن صلات کے اصطلاحی معنی ہیں قیام، رکوع اور سجود کا وہ طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، کرنا، اللہ کی طرف بڑھنا، اللہ سے لو لگانا، یہ معنی وہ طریقے ہیں، وہ طریقہ ہے، وہ طرز عمل ہے۔ اس لیے پانچ وقت کی نماز مسلمانوں پر فرض کی گئی، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو محض لغت سے نہیں سمجھا، ڈکشنری میں دیکھے گا اللہ سے لو لگا لیتا ہوں تو اس طرح صلات نہیں ہوگی۔ صلات کا طریقہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ سنت سے پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلات کیسے ادا کی۔ تو یہ صرف ڈکشنری کھول کے قرآن کو نہیں سمجھا جا سکتا، اس کے لیے سنت اور سیرت کو سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے معنی ہوتے ہیں نشو نما دینا، بڑھانا، یہ اس کے لغوی معنی، لیکن اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں؟ کہ سال میں جو کچھ انسان کے اضافی مال بچا رہتا ہے اس میں سے جو ہے وہ چالیسواں حصہ یعنی 2.5% اللہ کی راہ میں جو ہے وہ نکالنا۔ تو یہ اصطلاحی معنی جو ہے وہ علیحدہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح سیرت کے لغوی معنی دیکھیں تو طریقہ، انداز، طرز عمل، لیکن اصطلاحی معنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کا بیان۔ اب تقریباً دنیا کی تمام لینگویجز میں سیرت کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لیا جاتا ہے، اور بے شمار کتابیں جو ہر دور میں لکھی جاتی ہیں۔ تو ہمیں بھی یہ شوق ہونا چاہیے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں، اپنے گھر والوں کو بھی کرائیں، اور اسی طرح ایسے مقامات پر شریک ہو جہاں پر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کہ سیرت کا مطالعہ کیوں کیا جائے، تو اس میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ پہلی یہ کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت پیدا کرنے کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں، کیا کیا کوششیں کی ہیں۔ تو جب آدمی سیرت کا مطالعہ کرتا ہے تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم مبارک زندگی کھل جاتی، اور وہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک تعلق جڑتا ہوا محسوس ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت، آپ کا ادب، آپ کی عظمت، اس کا نقش دل پر آتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں بڑے شوق سے سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح نمبر دو کہ ایمان حقیقی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ دیکھیں ایمان ماننے کو کہتے ہیں، لیکن ایک ہوتا ہے زبان سے کلمہ پڑھ لینا، لیکن ایک ایمان کی کیفیت ہوتی ہے دل میں یقین ہو جانا کہ اللہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اصل زندگی موت کے بعد کی زندگی ہے۔ تو اس کا یقین ہو جانا یہ اصل مطلوب ہے، ورنہ ہم تو بائی چانس جو ہے پیدائشی مسلمان ہیں، لیکن شعوری طور پر بھی ہمیں ایمان لانا چاہیے۔ اور ایمان کا آسان ترین ذریعہ صاحب ایمان لوگوں کی صحبت، اور کامل ترین ایمان والے وہ کون تھے؟ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ تھے۔ آج ان کی صحبت کیسے میسر ہے؟ یعنی حقیقی صحبت تو نہیں ہے کہ آج ہم جا سکیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، لیکن مانوی صحبت آج بھی ممکن، وہ ہے سیرت کا مطالعہ۔ جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم اس زمانے میں چلے جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں پہنچ جاتے ہیں، آپ کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، اور گویا اپنی آنکھوں سے ہم وہ سارا منظر دیکھ رہے ہوتے ہیں، اپنے کانوں سے وہ ساری باتیں سن رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے قلب کا اثر یہ ہے کہ اس سے ایمان حاصل ہوتا ہے۔ بڑے بڑے کفار جب انہوں نے آپ سے ملاقات کی تو ان کا دل پگھل گیا اور وہ کفر کا اندھیرا چھٹ گیا اور ایمان کا سورج جو ہے ان کے دلوں میں طلوع ہو گیا۔ تو صحابہ کہتے ہیں آپ کے وصال کے موقع پر کہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے سورج غروب ہو گیا، کیونکہ آپ کی جو شان تھی، آپ کی جو نورانیت تھی، آپ کی صحبت میں جو ایمان کی کیفیت ہوتی تھی اس کا ہم تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن سیرت کا مطالعہ کرنے سے بہرحال کسی حد تک کچھ نہ کچھ اس کی ایک رمق ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ تو ایمان حقیقی کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے، اور طریقہ یہ ہے کہ غور و فکر کیا جائے. یہ ہمارا پورا جسم، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور اس پر غور و فکر کر کے بھی ایمان حاصل ہوتا ہے. اور اپنے علاوہ یہ پوری کائنات، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے، اور اس کائنات پر غور و فکر کیا جائے تو اس سے بھی جو ہے وہ ایمان حاصل ہوتا ہے. کھولاک زمین دیکھ، فضا دیکھ، فلک دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ. یہ ایک ایک چیز بتا رہی ہے کہ اسے بنانے والی ذات بہت عظیم ہے. اور اسی طرح پھر قرآن کی آیات کو سمجھ کر پڑھنا، یہ بھی ایمان حقیقی کا بہت مؤثر ذریعہ ہے. جو کام آدمی غور و فکر کا مہینوں میں سالوں میں کرتا، وہ قرآن کا ترجمہ پڑھنے سے جو ہے وہ منٹوں سیکنڈوں میں ہو جاتا. اور یہ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی. تیسری وجہ سیرت کے متعلق کی، قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ ہے سیرت. کیونکہ جیسے جیسے آپ پر مختلف ادوار آئے، مسائل آئے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایات نازل ہونے لگیں. تو اس لیے سیرت کا فہم ہونا کہ آپ کس موقع پر جو ہے سورہ انفال نازل ہوئی. بھائی ہمیں پتہ ہے کہ اس میں غزوہ بدر کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور غزوہ احد کے موقع پر جو تبصرہ اللہ تعالیٰ کا وہ سورہ آل عمران کے میں موجود ہے. تو اگر یہ پتہ نہ ہو سیرت کا، تو قرآن جو ہے اسے سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ آیات کا تعلق کون سے واقعے سے اور کس دور میں یہ نازل ہوئی، اس میں ہمارے لیے ہدایات کیا ہیں. تو اگر سیرت پر ایک اچھی نظر ہو تو پھر قرآن کو سمجھنا، اس کا فہم حاصل کرنا نسبتاً آسان ہو جاتا ہے. اسی طرح نمبر چار، سیرت کا مطالعہ کیوں کریں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی وضاحت ہوتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ آپ نے کیسے گالیاں کھا کر دعائیں دیں، اور کیسے ان لوگوں کی خاطر جو آپ کی جان کے دشمن تھے، جو آپ کو قتل کرنے کے در پر تھے، آپ راتوں کو تہجد میں کھڑے ہو کے ان کی ہدایت کی دعائیں مانگتے تھے، انہیں دنیا اور آخرت میں کامیاب دیکھنا چاہتے تھے. تو احساس ہوتا ہے سیرت پڑھ کر کہ آپ کن معنوں میں رحمت للعالمین تھے. آپ ایک نظام لے کر آئے تاکہ پوری دنیا سے ظلم کا، بربریت کا خاتمہ ہو سکے. اسی طرح تعمیر سیرت کے لیے ضروری ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے. آپ سے بلند کردار کہیں موجود نہیں ہے، نہ موجود ہو سکتا ہے. آپ بہترین اخلاق کے مالک تھے، آپ کا سیرت و کردار بہترین تھا. چنانچہ آپ کی جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، اس سے کچھ نہ کچھ اثرات جو ہے ہمارے اندر بھی پیدا ہوتے ہیں. احساس ہوتا ہے کہ ایک آدمی صاحب کردار کیسا بنے، اور اس میں کیا اوصاف ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اور کیا خباثتیں ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، تاکہ ان سے بچا جا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعے سے اپنی جو گویا تعمیر سیرت کا کام کیا جا سکتا ہے. پھر چھٹی وجہ سیرت کے مطالعے کی، کہ آپ دنیا اور آخرت کے کامیاب ترین انسان ہیں، اور ہر آدمی چاہتا ہے وہ کامیاب. اب دنیا میں چند پیسے کمانے والوں کی لوگ پوری پوری زندگی دیکھتے ہیں، ان کے انٹرویو کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہ بزنس کیسے کرتا ہے، یہ ڈیل کیسے کرتا ہے، اس سے سیکھتے ہیں تاکہ انہیں بھی دو پیسے کا فائدہ ہو جائے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا اور آخرت کے کامیاب ترین انسان ہیں. آپ سے جو خیر مل سکتا ہے وہ کسی دوسری شخصیت سے نہیں مل سکتا. اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سیرت کا مطالعہ کریں. ساتویں وجہ، کہ آپ نے دنیا کی زندگی بسر کرنے کا بہترین طریقہ سکھایا. آج میڈیکل سائنس دنگ ہے، ڈاکٹرز حیران ہیں کہ یہ کیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بتائے ہوئے طریقے جو ہے وہ انسان کے لیے بہترین ہیں. بلکہ بعض ڈاکٹرز تو کہتے ہیں کہ میڈیکل سائنس از دا سیکنڈ نیم آف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ کے جو طریقے تھے وہ بالکل پرفیکٹ طریقے ہیں. دیکھیں آدمی اگر اوندھا لیٹے پیٹ کے بل، تو ڈاکٹرز کہتے ہیں یہ سب سے برا طریقہ ہے. اس میں ایک پورا بوجھ دل کے اوپر آتا ہے، پھیپڑوں کے اوپر آتا ہے، ایبڈومینل وسرا وہ دبرے ہوتے ہیں، اور یہ بہت ہی برا طریقہ ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ سنت میں اوندھے لیٹنے سے منع کیا گیا. پھر دیکھا گیا کہ اگر چت لیٹا جائے تو کہا گیا یہ اس سے بہتر ہے. لیکن ایبڈومینل وسرا جو ہے وہ اوپر کی طرف آتے ہیں اور پش کرتے ہیں ڈائیفرام کو، اور وہ چیسٹ کی طرف آتا ہے. تو پھر کہا گیا کہ اگر بائیں کروٹ لیٹا جائے تو یہ پہلے دو طریقوں سے اچھا ہے، لیکن بائیں طرف اسٹامک ہے یعنی میدا ہے، اور اس کے اوپر بوجھ آتا ہے، ریگوجیٹیشن ہوتا ہے. تو دیکھا گیا کہ اگر دائیں طرف لیٹا جائے تو یہ بہترین طریقہ ہے. اس میں جو ہے وہ میدا بھی اپنی پوزیشن پہ رہتا ہے، ایبڈومینل وسرا پہ بوجھ نہیں آتا. پھر یہ جو لیفٹ لنگ ہے یہ ہلکا ہوتا ہے، اس میں کارڈیک نوچ بنی ہوئی ہے جہاں پر ہارٹ آ کر محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس سے بہترین طریقہ لیٹنے کا ہو نہیں سکتا. اور یہ طریقہ کس کا ہے؟ دائیں کروٹ سونے کا. یہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ایک ایک کر کے آپ کی سنتیں لیتے رہے، اور میڈیکل سائنس حیران ہے کہ یہ کیسے اتنے 100 سال پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمائے. میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا, ڈائبیٹولوجسٹ جو ہیں, یعنی اس وقت ڈائبٹیز دنیا میں بہت بڑھ گئی ہے اور بہت سارے لوگ ڈائبٹیز کا شکار ہیں, اور اس میں بڑا مسئلہ ہے. بلڈ شوگر ہائی رہتی ہے, انسولین لگانے سے بلڈ شوگر کم ہو جاتی ہے لیکن انسولین ہائی ہو جاتی ہے, وہ بھی برے اثرات ڈالتی ہے دل کے اوپر بھی, باقی آرگنس کے اوپر بھی. تو ڈائبٹولوجسٹ نے کانفرنس کی اور سوچا کہ ان سے کیسے بچا جائے. تو سمجھ آیا کہ اگر فاسٹنگ کی جائے, روزہ رکھا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے. اس میں بلڈ شوگر بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور جو ہے انسولین بھی ڈاؤن ہو جاتی. پھر انہوں نے دیکھا کہ روزہ تو آدمی اب کتنے دن رکھے اور کیا کام کرے, تو اس نتیجے پہ پہنچے کہ ہفتے میں اگر 2 روزے رکھ لیں تو انسانی صحت کے لیے بہت بہتر ہے. اور آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عموماً طریقہ کیا تھا, پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے. اب ہم یہ سنت اس لیے نہ اختیار کریں کیونکہ میڈیکل فائدے ہیں, ہم تو سنت اس لیے اختیار کریں کہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے تاکہ ہمیں اجر و ثواب مل سکے. لیکن نبی کے ایک ایک طریقے کے اندر بہت سے فوائد ہیں جو دنیاوی فوائد بھی اللہ نے رکھ دیے. تو آپ کا طریقہ بہترین طریقہ ہے, اس سے بہتر طریقے ہو نہیں سکتے. تو اب دنیا اس طرف آ رہی ہے اور باہر ممالک میں اب روز لوگ جو ہیں اب انہیں روزہ رکھ کے وہ روحانی فیض تو حاصل نہیں ہوتا کیونکہ وہ تو ایک طرح کا فاقہ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن یہ بات اب بالکل ڈاکیومینٹڈ ہے کہ ہفتے میں 2 دن اگر فاقہ کیا جائے بقول ان کے تو یہ بہترین ہے انسانی صحت کے لیے. لیکن یہ طریقہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا. ایک موقع پر آپ کو کچھ تحفے بھیجے گئے, ان میں ایک حکیم کو بھی بھیجا گیا کہ بڑا ذہین حکیم ہے اور یہ علاج میں بڑا ماہر ہے. آپ نے حکیم کو واپس کر دیا, آپ نے کہا ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ جب ہمیں بھوک لگتی ہے تو کھاتے ہیں اور ابھی بھوک باقی ہوتی ہے کہ ہاتھ روک لیتے ہیں. اور آج میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ زیادہ بیماریاں زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں, کم کھانے سے اتنی بیماریاں نہیں ہوتی جتنا زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں. اور یہ بہترین طریقہ ہے کہ جب بھوک لگے تو کھانا کھایا جائے اور بھوک ابھی باقی ہو تو ہاتھ روک لیا جائے. تو یہ انسانی صحت کو بہترین رکھنے کا بہت عمدہ طریقہ ہے. اسی طرح عالمگیر نظام کو برپا کرنے کا طریقہ آپ سے پتا چلا. آپ جو رحمت للعالمین ہیں تو اصل وجہ یہ کہ آپ ایسا نظام لائے جس نے دنیا بھر کے ظالموں کی کمر توڑ دی اور جس نے مظلوموں کو اٹھایا, ان کے حقوق دلوائے. تو آج بھی ہم پسے ہوئے ہیں, ہر طرح کا ظلم و ستم ہم پر جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. اس سے نکلنے کا طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. انشاءاللہ آگے موقع ہوگا تو ہم جو ہے آئندہ جمعے کے خطبات میں اس کا بھی ذکر کریں گے کہ آپ نے اپنے ماحول میں کفر و شرک کو اور ظلم کو کیسے شکست دی اور ہر ایک کو اس کے حقوق کیسے دلوائے. تو سیرت کے مطالعے میں ایک بڑی بات یہ بھی ہے کہ عالمگیر نظام کو برپا کرنے کا طریقہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کا بھی علم ہوتا ہے. اور نبی بات کہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کامیابی کا اصل آپ کہیں کہ اصل چابی. اسی طرح 10ویں بات کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے, اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. تو دین اسلام تو شروع ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق سے ہوتا ہے, آپ کے ادب سے, آپ کی تعظیم سے, آپ کے محبت سے ہوتا ہے. تو دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی یہ تعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب فرمائے. اور یہ کہ اس کا ایک بہت اچھا آسان طریقہ سیرت کا مطالعہ ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ یہاں سے کم یہ بات لے کر اٹھیں کہ ہم آج سے سیرت کا مطالعہ کریں گے. اب تو بہت آسان ہو گیا, آپ آڈیو فائلز بھی یوٹیوب پہ اور بھی کئی موجود ہیں, وہ بھی آپ سن سکتے ہیں, ورنہ جو اوتھینٹک کتابیں وہ بھی بہت ہیں, یہ ہزاروں کی تعداد میں کتابیں موجود ہیں اور ان کا مطالعہ کیا جائے. ہمارے مکتبے پہ بھی جو ہے خیر الانام کے نام سے سیرت کی کتاب موجود ہے, اور اسی طرح رحیق المختوم یہ بھی سیرت کی کتاب ہے, محمد عربی یہ مستند کتابیں ہیں. تو ہم ان کا مطالعہ کریں تاکہ ہمیں یہ کیفیات حاصل ہو سکیں. چنانچہ سیرت کا مطالعہ کیوں کیا جائے؟ نمبر 1 یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. نمبر 2 ایمان حقیقی کے حصول کا ذریعہ ہے. نمبر 3 قرآن کو سمجھنے کا ذریعہ ہے. نمبر 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی وضاحت ہوتی ہے اس سے. نمبر 5 تعمیر سیرت کے لیے بہت ضروری ہے کہ سیرت کا مطالعہ کیا جائے. نمبر 6 آپ دنیا اور آخرت کے کامیاب ترین انسان ہیں, تو آپ سے سیکھنے کا موقع ہوتا ہے جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں. نمبر 7 آپ نے دنیا کو زندگی بسر کرنے کے بہترین طریقے سکھائے ہیں, اس کی معلومات ہوتی ہے کہ زندگی بسر کرنے کے بہترین طریقے کون سے ہیں. نمبر 8 عالمگیر نظام کو برپا کرنے کا طریقہ آپ نے سکھایا کہ ظلم اور جبر سے کیسے جان چھٹے گی, اس سے کیسے نجات پایا؟ آج ہم میں سے ہر ایک پریشان ہے لیکن اس طریقے کو اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں. تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ جو مجھے موقع ملا تو ہم بات کریں گے. اسی طرح اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ ہے اور یہ کہ دین حق کی شرط اول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک محبت کا اور تعظیم کا تعلق ہو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.